أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے جس نے ہم سب کو خلق کیا اور اس پروردگار عالم کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے اور اس لیے شمار نہیں کر سکتے کیونکہ پروردگار عالم کا ہر عمل اپنے بندوں کے لیے نعمت ہے، رحمت ہے۔ اور اس خدا بزرگ و برتر کی حمد و ثنا کرتے ہوئے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے امام دعائے تزلل میں ارشاد فرماتے ہیں، اس دعا کا روزانہ ایک جملہ آپ کی سماعت کی نظر کرتی ہوں، آج بھی اس دعا کا ایک جملہ امام ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، مولا یا مولا یا انت القوی و انا الضعیف و هل يرحم الضعیف الا القوی۔ چوتھے امام ایک مرتبہ رب عزوجلال کی عظمت بیان کر رہے ہیں اور انسان کی حقیقت بیان کر رہے ہیں، مولا یا مولا یا انت القوی، اے میرے مولا واقع تو قوی ہے یعنی مضبوط ہے، طاقتور ہے، وانا ضعیف اور میں کمزور ہوں، وہل یرحم الضعیف الا القوی، اور ایک کمزور پر طاقتور کے سوا کون رحم کر سکتا ہے، اور بے شک وہ پروردگار اتنا طاقتور ہے کہ اگر انسان زمین پر چند فوجوں کو لے کر چند ہتھیار کو لے کر سمجھتا ہے کہ میں طاقتور ہوں تو خدا بزرگ و برتر وہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اس کا لشکر ہے، یہ ہوائیں اس کا لشکر ہیں، جیسا کہ آپ نے دو محرم کی مجلس میں سنا سورہ فجر میں قوم سمود کا تذکرہ تھا کہ خدا نے اس قوم پہ جب عذاب نازل کیا تو ہوا کے ذریعے، تو یہ ہوا خدا کا لشکر ہے، یہ پانی کی لہریں خدا کا لشکر ہے کہ جب خدا چاہے تو ان پانی کے لہروں میں فرعون کو ڈبو دیا کرتا ہے، یہ پرندے خدا کا لشکر ہیں کہ اگر ابرہہ سرکشی پر آ جائے تو ابابیل کے ذریعے فنا کر دیا کرتا ہے، تو اس پروردگار عالم کی کائنات کی ہر شے خدا کا لشکر ہے اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ آیت اللہ دستغیب شیرازی شہید عالم اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت ایک پل سے گزر رہی ہے، اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے اس کا، اور پل کے اوپر رش بہت ہے اور پل کے نیچے دریا بہ رہا تھا، بس ایک مرتبہ اس مجمع میں اس عورت کا توازن برقرار نہ رہا، وہ پھسلی، اب جو پھسل کے گری تو بچہ گود سے دریا میں گر گیا، اور جیسے ہی بچہ اس پل سے دریا میں گرا وہ دوڑتی ہوئی ماں کا دل تڑپتی ہوئی دوڑ کے آ رہی ہے، مگر وہ پانی کی جو دریا کی روانی ہے وہ اتنی تیز ہے کہ وہ بچہ اسے دور سے دور تر ہوا جا رہا، کوئی ہمت نہیں کر پا رہا کہ وہ اس پانی کی روانی میں کودے اور آخر اس بچے کو بچائے، جب دیکھا کہ اب میرا بچہ مجھ سے اتنا دور ہوا جا رہا ہے کہ بچ نہ سکے گا، تو روایت میں لکھا ہے ایک مرتبہ اسے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا پروردگار میری مدد فرما دے، میرے بچے کو بچا لے، اس ماں نے جس طرح پکارا تھا روایت میں لکھا ہے کہ مرتبہ وہ دریا کی لہریں تھم گئیں، اور جب تھمی تو لہریں اب اس دوبارہ دوسری سمت میں بڑھی اور بچے کو لا کے کنارے پر پہنچا دیا، اور عثمان نے جب اپنے بچے کو اٹھایا تو آسمان کی طرف اٹھا کے کہا بارہا تو بے شک اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ اگر تو اپنے بندوں کی مصائب میں مدد نہ کرے تو ہمارا کیا ہوتا، صلوات پڑی بابا سے۔ تو اس بزرگ و برتر خدا کا ہم پر احسان یہ ہے کہ ہر لمحہ ہم پر نظر رکھتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے. اور اس پروردگار عالم کی دو عظیم نعمتیں اس وقت بھی ہمارے پاس ہیں. وہ کیا؟ کہ جو رسول اسلام کہہ گئے تھے کہ میں جا رہا ہوں، میرا وقت مکمل ہوا، میرا کام مکمل ہوا، اور میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، تم ان سے جدا نہ ہونا، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جاؤ گے. اور آج رسول اسلام کی یہ دونوں امانتیں ہمارے پاس موجود ہیں، قرآن بھی موجود ہے اور اہل بیت علیہم السلام میں سے حضرت حجت بھی اس وقت دنیا میں موجود. اور قرآن و اہل بیت کے ذیل میں میری آپ سے اس عشرہ اول میں گفتگو قرآن و حسین کے عنوان پہ ہو رہی ہے کہ جو فضیلت قرآن کی ہے وہی فضیلت وارث قرآن کی ہے، جو عظمت قرآن کی ہے وہی عظمت حسین ابن علی کی ہے. اور آج بھی مجلس کی ابتدا میں ایک عظمت قرآن اور عظمت حسین ابن علی بیان کروں. جیسا کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں اور قرآن خود اعلان کر رہا ہے، جیسے ہی ہم قرآن کا پہلا صفحہ کھولتے ہیں تو دائنے صفحے پر سورہ فاتحہ ہے اور بائیں صفحے پہ سورہ بقرہ ہے. اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں پروردگار عالم خود اعلان کر رہا ہے، یہ کتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ کتاب جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے مومنوں کے لیے، متقین کے لیے. تو قرآن ہدایت ہے اور حسین ابن علی ہدایت ہے. قرآن اس طرح سے ہدایت ہے، کتاب واقعات قرآن کی ایک روایت آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. ایک شخص تھا جس کا نام تھا فضیل بن ایاز، اور یہ شخص اپنے زمانے کا بدنام ترین اور خطرناک ترین ڈاکو تھا. لوگ اس کے نام سے گھبراتے تھے کہ اس طرح سے قافلوں کو لوٹ لیا کرتا تھا. ایک مرتبہ ایک گھر میں ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے اس گھر کی دیواروں کو پھلان کے جب گھر کے اندر کودا تو اس گھر کے اندر اس گھر کا مالک اس رات میں، رات کی تاریکی میں، کیونکہ رات کی تاریکی میں اس گھر میں اس نے چھلانگ لگائی تھی کہ میں آج سارا مال اسباب لوٹ لوں، مگر اس رات کی تاریکی میں اس گھر کا مالک گھر میں تلاوت قرآن کر رہا تھا. اور جس وقت فضیل نے اس گھر میں چھلانگ لگائی، کودا اس گھر میں ڈکیتی کی نیت سے، تو اس وقت وہ مومن سورہ حدید کی 16ویں آیت پڑھ رہا تھا. اور وہ 16ویں آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یغن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. الم یغن للذین آمنوا، کیا مومنوں کے اوپر ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبهم، کہ ان کے دل نرم ہو جائیں، لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے. جیسے ہی اس آیت کو پڑھ رہا تھا تو فضیل نے اس آیت کو سنا اور یہ آیت اس کے قلب میں اثر کر گئی. آیت کا ترجمہ کیا تھا؟ کہ مومنوں کے لیے وہ وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے دل نرم ہو جائیں ذکر الہی کے لیے. بس اس آیت کا دل پہ اثر کرنا تھا کہ ایک مرتبہ اس کی زبان سے نکلتا بلے بلے واللہ الان، بے شک اللہ وہ وقت آ گیا ہے، بے شک اللہ وہ وقت آ گیا ہے. یہ کہہ کے اس گھر سے نکلا، واپس اس گھر سے پلٹا، اور اب دل میں اتنا ملول ہے کہ میں اپنے رب کے کلام سے بے خبر ہوں، میں اپنے خدا سے بے خبر ہوں. اور ابھی گزر کے جانا چاہتا ہے، ایک مرتبہ راستے میں کھنڈر سے گزرتا ہے. جیسے ہی کھنڈر سے گزرتا ہے، اس کھنڈر میں جاتا ہے تو لوگ اس کے نام سے ڈرے ہوئے ہوتے تھے لیکن لوگ اس کو پہچانتے نہیں تھے، کیونکہ جب ڈاکہ ڈالنے چاہتا تھا چہرہ چھپایا ہوا ہوتا تھا. جیسے ہی اس کھنڈر میں پہنچا ہے، ویران ہے، رات کی تاریکی، اس میں کچھ مسافر ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، اور وہ مسافر اپنے آپ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے خبردار ابھی رات کو سفر نہ کرنا، کیونکہ اگر فضیل نے دیکھ لیا تو ہمارا سارا مال اس باپ لوٹ جائے گا. یہ اتنا دل پہ چوٹ تو لگ چکی تھی نا، اب اتنا تڑپا کہ لوگ مسلمان مجھ سے خوف زدہ ہیں، اللہ کی مخلوق مجھ سے خوف زدہ ہے، کہ لوگ میرے خوف سے اس رات کی تاریکی میں کھنڈر میں چھپے ہیں. بس ایک مرتبہ نکلا ہے، مسجد میں گیا ہے، گڑ گڑا کر صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے کہ معبود بے شک وہ وقت آ گیا اور میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ ان تمام گناہوں سے بری ہو جاؤں گا. روایت یہ بیان کرتی ہے اس شخص نے اتنی سچی توبہ کی کہ کچھ عرصے بعد یہی فضیل بن ایاز چھٹے امام کے معتمد صحابیوں میں تھا اور پروردگار عالم نے اس کو یہ نعمت عطا کی کہ زندگی کے آخری ایام اس نے خانہ کعبہ کے قریب گزارے اور عاشور کے دن خانہ کعبہ کے قریب اس کو اللہ نے موت کی سعادت بخشی. صلوات پڑھیے. تو پتہ ہی چلا کہ قرآن کی عظمت، قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن ہدایت ہے. تو جو فضیلت قرآن کی ہے وہی فضیلت وارث قرآن کی ہے. اگر قرآن ہدایت ہے تو وارث قرآن حسین ابن علی بھی ہدایت ہے. اور اس طرح ہدایت ہے، کتاب عظمت حسین سے روایت پیش کر رہی ہوں. انڈیا کے شہر میں، انڈیا کے ملک میں ایک شہر ہے مشہور لکھنؤ، آپ سب جانتے ہیں. جب یہ پاکستان نہیں بنا تھا, جب یہ پارٹیشن نہیں ہوئی تھی, تو اس وقت لکھنؤ کے علاقے کا زمانے میں راجا ہوا کرتے تھے, ایک راجا کے بعد دوسرے راجا کی حکومت ہے. تو لکھنؤ کے ایک راجا کا وزیر ہندو تھا, اور اتنا لائق اور اتنا ذہین تھا کہ اس راجا نے اس کا لقب افتخار الدولہ رکھا تھا. وہ ہندو وزیر جو بہت ذہین بہت سمجھدار تھا, اس کے دل میں بڑی رقت قلب تھی حسین ابن علی کے لیے, کہ جب لکھنؤ میں مومنین عزاداری کا اہتمام کیا کرتے تھے تو یہ ہندو بھی اس عزاداری کے اہتمام میں پیسے خرچ کیا کرتا تھا اور مومنوں کے حوالے کر دیا کرتا تھا کہ اس پیسے کو بھی شامل کر لو عزاداری امام کے لیے. اور ایک سال ایسا آیا کہ اس ہندو وزیر نے ہر سال سے ڈبل پیسہ عزاداری امام میں خرچ کیا, یعنی سبیلیں لگنا ہو یا وہ تبرک کا انتظام ہو یا آنے والوں کے لیے اہتمام ہو, اس نے دگنا خرچ کیا. اور اس سال جب کچھ مہینے گزرے تو ایک مرتبہ یہ بیمار ہو گیا, اور اتنا شدید بیمار ہوا یہ ہندو وزیر کہ موت کے قریب پہنچ گیا. اور وہ نزا کا عالم آیا کہ جب جسم سے روح کھینچتی ہے, اور نزا کے عالم میں ایک مرتبہ اس پہ غشی طاری ہوئی. یہ غشی میں دیکھتا ہے کہ ایک نورانی ہستی سامنے تشریف لاتی ہے اور کہتی ہے, اور وہ نورانی ہستی آ کے خواب میں کہتی ہیں, غشی کے عالم میں ہے یہ, کہ تو نے میری عزاداری پہ بہت خرچ کیا ہے, ہم اس کی جزا میں تجھے شفا دیتے ہیں, تجھے زندگی دیتے ہیں. بس اتنا کہا امام حسین نے اور ایک مرتبہ اس کی آنکھ کھلی ہے, اور جیسے ہی آنکھ کھلی اپنے بیٹے سے کہتا ہے دوڑ کے جاؤ ذرا کسی شیعہ عالم کو لے کے آ جاؤ. اس کا بیٹا دوڑا ہوا گیا, اور جس وقت اس کو دوبارہ ہوش آیا ہے تو کیونکہ مرنے کے قریب تھا اس لیے اس کے تمام ہندو جو عزیز تھے اس کی قوم کے اس کی بستی کے وہ جمع ہو گئے تھے. اب جیسے ہی اٹھ کے بیٹھا اس کو شفا آتا ہی مولا حسین نے, تو ایک مرتبہ کہتا ہے اپنے بیٹے سے جاؤ جا کے شیعہ عالم کو بلا کے لاؤ. شیعہ عالم کو بلایا, کہا مجھے فوراً کلمہ پڑھوائیے. کلمہ پڑھا, دار ایمان میں داخل ہوا, تو جو اس کے ہندو شدار تھے وہ کہہ رہے ہیں تو نے یہ کیا کیا, تو کیسے ایمان کے دائرے میں داخل, تو کیوں مسلمان ہو گیا؟ تو کہا تم مسلمان ہو نہ ہو لیکن مجھ سے اس بات کو ضرور سن لو کہ جس کی وجہ سے میں ایمان میں داخل ہو گیا. کہا وہ کیا؟ کہا تم دیکھ رہے تھے نا کہ میرا وقت آخر قریب آ گیا تھا اور تم لوگ اسی لیے جمع تھے, اور مجھ پہ وہ کیفیت تھی کہ میرے جسم ختم ہونے والا تھا, میں مردہ ہونے والا تھا. بس ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حسین ابن علی آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے میری عزا پہ جو کچھ خرچ کیا تھا, کیونکہ اتنے خلوص سے خرچ کرتا تھا, تو کہا میں آج اس کی جزا میں تمہیں زندگی دیتا ہوں, تمہیں صحت دیتا ہوں. تو بس اس لیے میں نے سوچا کہ جو اتنا سچا ہے کہ جس کے نام پہ خرچ کرنے پہ خدا زندگی دے دیتا ہے تو اس کا نبی بھی اتنا ہی سچا ہوگا. بس یہ سوچ کے میں نے اس کے نبی کا کلمہ, اس کے نانا کا کلمہ پڑھ لیا. اور اس کی روایت میں لکھا ہے کہ اس کی بات سن کر اس قوم کے جتنے افراد وہاں بیٹھے تھے اس کے خاندان کے, وہ سب کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں داخل ہو گئے. صلوات پڑھ. تو اگر قرآن ہدایت ہے تو حسین ابن علی بھی ہدایت ہیں. جو فضیلت قرآن کی ہے وہی فضیلت وارث قرآن کی ہے, اور حسین ابن علی کا صدقہ ہے کہ حسین کی محبت میں جب ہم اس فرش عزا پہ جمع ہوتے ہیں تو قرآن پاک کے سورہ فجر سے استفادہ کر رہے ہیں, وہ سورہ فجر جسے چھٹے امام نے سورہ حسین کہا ہے. کل تک کی مجلس میں سورہ فجر کی 20 آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر چکی, اور آج مزید 3 آیتوں کا خلاصہ پیش کروں گی, کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ روزے عاشور اس سورے کو مکمل کر دیا جائے. اس سورے کی کل 30 آیتیں ہیں. آج آپ کے سامنے آیت نمبر 21, 22 اور 23 کا مختصر خلاصہ پیش کروں. سورہ فجر کی 21ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے, کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا, اب پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، روز قیامت کے منظر کو دکھا رہا ہے. اگر آپ کے ذہنوں میں گزشتہ مجالس کا خلاصہ ہو تو ہماری گفتگو سورہ فجر پہ جب شروع ہوئی تھی تو پروردگار عالم نے پانچ قسمیں کھا کے شروع کیا تھا، اور پھر پروردگار عالم نے ان قوموں کا، ان ظالموں کا تذکرہ کیا تھا جن پر پروردگار عالم نے عذاب نازل کیا. پھر پروردگار عالم نے اس سورہ فجر میں پل صراط کا تذکرہ کیا کہ میں ظالموں کے لیے گھات میں بیٹھا ہوا ہوں. پھر پروردگار عالم نے انسان پہ آنے والے امتحان کا تذکرہ کیا، اور کل کی مجلس میں تذکرہ ہوا کہ پروردگار عالم نے ان چار گناہوں کی طرف ہماری توجہ دلائی کہ اگر یہ تمہارے اندر ہیں تو نہ تمہیں خدا کا قرب ملے گا نہ تمہیں امام زمان کا قرب ملے گا. اور آج کی مجلس میں جب ان مراحل سے پروردگار عالم ہماری سوچ کو گزار چکا تو 21ویں 22ویں 23ویں آیت میں ہماری توجہ میدان قیامت کی طرف مبذول کی، کیونکہ خدا اتمام حجت چاہتا ہے. مظلوم کے سورے میں ظالم کا انتقام بتا چکا خدا، پل صراط کا منظر بتا چکا، اب کہا پروردگار عالم کلا اذا دکت الارض دکن دکا، اس روز کہ جس دن زمین اس پہ موجود پہاڑ کوٹ کر ریزا ریزا کر دیے جائیں گے. وجاء ربک والملک صفا صفا، کہ اس روز قیامت ملائکہ صفے باندھ کے کھڑے ہوں گے. اور جب ہم بات کرتے ہیں میدان قیامت کی، جب آپ مجالس میں سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں قیامت کے دن یہ ہوگا. قیامت کے دن قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن میں متعدد آیتوں میں، سورہ تکویر کی ابتدائی آیتوں میں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ روز قیامت تو اللہ سورج اور چاند کی روشنیوں کو لپیٹ دے گا، یعنی میدان قیامت میں تاریکی ہوگی. اگر ہوگا روشنی، اگر ہوگی تو کیسے ہوگی، وہ میں بھی مجلس میں بیان کروں گی کیسے آئے گی روشنی. تو میدان قیامت میں جب سورج اور چاند کی روشنی کو اللہ نے لپیٹ دیا، جب تاریکی ہے، تو ہم اس کو قیامت کا دن کیوں کہتے ہیں؟ بھئی دن تو جب ہوتا ہے نا، سورج طلوع ہوا دن ہے، سورج غروب ہو گیا تو رات ہے. تو جب سورج اور چاند کی روشنی ہی کو لپیٹ دیا تو پھر ہم اس روز کو قیامت کا دن کیوں کہتے ہیں؟ دن تو ہو گئی نہیں. تو بس معصوم نے جواب دیا، کہا اس کو دن اس لیے کہتے ہیں، مثال سے امام نے بتایا، کہا دیکھو جب کوئی چیز رات میں تمہارے ہاتھ سے گر جائے، گم ہو جائے، تو ہم تلاش روشنی، اب تو ماشاء اللہ لائٹیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی ایسا ہو تو کوئی چھوٹی چیز، کوئی باریک سی چیز گر گئی ہے تو اس کو تلاش کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، لیکن دن کی روشنی میں جہاں تک نظر نہیں جا رہی وہاں تک تلاش کر سکتے ہیں، کیونکہ دن کی روشنی ہر چیز کو عیاں کر دیتی ہے، ظاہر کر دیتی ہے. تو کہا میدان قیامت میں پروردگار عالم ہمارے اعمال کو عیاں کر دے گا، اس دن حقیقت کا سورج طلوع ہو جائے گا. ابھی پروردگار عالم نے اس دنیا میں، وہ ستار العیوب ہے نا، تو ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، ہم ایک دوسرے کے گناہوں سے واقف نہیں ہیں، خدا نے پردہ ڈالا ہوا ہے. لیکن مولا کائنات کہتے ہیں میدان قیامت میں ہر شخص کو اپنا نامۂ اعمال خود پڑھنا ہوگا، اولین سے آخرین کا مجمع ہے، اور مولا علی کہتے ہیں اپنا نامۂ اعمال خود پڑھنا ہوگا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. تو اب پورے عالمین کے سامنے ہمارے تمام عیوب ظاہر ہو جائیں گے. تو کہا اس لیے اس کو دن کہتے ہیں، قیامت کا دن جس دن ہر چیز ظاہر ہو جائے گی. اچھا، اب جو سورہ فجر 21ویں آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ فجر کی، کہ اس دن زمین پہ جو پہاڑ ہیں وہ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. جب اس آیت سے متعلق ایک شخص نے مکے میں آ کے رسول ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اسلام سے سوال کیا کہ زمین پر جو یہ اتنے بلند اور بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں تو روز قیامت ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ رسول اسلام نے کہا پروردگار عالم اس دن زمین کو اس طرح حرکت دے گا جو حرکت دینے کا حق ہے. آج اگر زمین میں ذرا سی جنبش ہو جائے اور 0.5-0.6 کا زلزلہ آ جائے، دنیا تہس نہس ہو جاتی. ابھی کچھ سال پہلے ہم نے اپنے ملک میں دیکھا اس زلزلے کی شدت کیا تھی، 0.7-0.8 ریکٹر اسکیل پہ آ جائے تو دنیا تہوبالا ہو جاتی ہے. رسول کہہ رہے ہیں روز قیامت خدا زمین کو اس طرح ہلائے گا جو ہلانے کا حق ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اس ہلانے سے کیا ہوگا، پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جائیں گے. پھر خدا ہوا کو حکم دے گا، وہ اسے ریت بنا کے اڑا دیں گے، اور زمین اس چٹیل میدان کا منظر پیش کرے گی، نہ کوئی بلندی ہوگی نہ کوئی پستی ہوگی، ایسی چٹیل میدان ہوگی کہ اگر ہزاروں میل کے فاصلے پہ کوئی چیز رکھی تو وہ بھی نظر آئے گی. اب رسول نے سورہ فجر کی 21ویں آیت کا منظر پیش کر دیا کہ پروردگار عالم اس دن اس طرح زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا، پہاڑ کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جائیں گے. اگلی آیت میں خدا نے کیا کہا سورہ فجر کی، وجاء ربک والملک صفا صفا، اس دن رب ذوالجلال کا حکم آ جائے گا، ول ملکو صفن صفا، اس دن فرشتے صفے باندھ کے کھڑے ہوں گے. اور جب رسول سے پوچھا گیا تو رسول اسلام نے کہا اس دن جب خدا اولین سے آخرین کے انسانوں کو جمع کرے گا تو پروردگار عالم تمام عرش کے، جو سات عرش ہیں، تمام عرش کے ملائکہ کو جمع کر دے گا، درمیان میں تمام انسان و جنات ہوں گے، اور ارد گرد ملائکہ کی سات صفے ہوں گی، یعنی ملائکہ نے سات دائروں میں گھیرا ہوا ہوگا. اور رسول اسلام کہتے ہیں ملائکہ کا روب و جلال اتنا ہوگا کہ اس کے درمیان موجود اولین سے آخرین کے انسان خوفزدہ ہوں گے، لرز رہے ہوں گے. اور جب یہ منظر ہوگا اور جب میدان قیامت میں خدا لائے گا اپنی مخلوقات کو، تو لائے گا کس طرح؟ ایک شخص آیا رسول اسلام کے پاس، اس دن رسول اسلام مدینے میں اپنے صحابی ابو ایوب انصاری کے گھر پہ تشریف فرماتے، انہوں نے رسول کو اپنے گھر دعوت دی ہوئی تھی. ایک شخص آئے، اس کا نام تھا معاذ بن جبل، اور یہ آ کے رسول اسلام سے کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے قرآن کی ایک آیت سمجھ میں نہیں آئی. کہا کون سی آیت سمجھ میں نہیں آئی؟ کہا سورہ نبا کی ایک آیت، سورہ نبا تیسواں سپارہ سورہ نبا سے شروع ہوتا ہے. کہا سورہ نبا کی ایک آیت ہماری سمجھ میں نہیں آئی. رسول اسلام نے کہا کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَيُنفَقُ فِي السُّورِ فَتَاتًا أَفْوَاجًا، پروردگار عالم جس دن سور پھونکا جائے گا میدان قیامت میں لوگوں کو کیسے بلائے گا؟ افواجہ، گروہ در گروہ بلائے گا. تو اللہ کے رسول یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، جب سب کو اکٹھا کر رہا ہے خدا میدان قیامت میں سور پھونکے تو یہ گروہ در گروہ گروپس بن کے کیسے آئیں گے؟ جب اس نے یہ سوال کیا تو رسول اسلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رسول گریا کرنے لگے. کہا جب تو نے پوچھا ہے تو اب سن. کہا میدان قیامت میں پروردگار عالم میری امت کے گناہگاروں کو گروہ در گروہ لائے گا. طویل حدیث ہے رسول کی، میں اس میں سے فقط چار یا پانچ پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ مجلس کا حق ادا ہو جائے اور ہم یہاں سے اٹھیں تو کچھ حاصل کر کے اٹھیں. رسول کی طویل حدیث ہے، رسول کہتے ہیں میری امت کے گناہگاروں کو پروردگار عالم گروہ در گروہ لائے گا. اچھا کیسے لائے گا؟ کہا وہ لوگ جو دنیا میں چغل خوری کرتے ہیں، اس سے بات سنی اس سے لگا دی، اس سے بات سنی اس سے لگا دی. اور ایک لذت ملتی ہے چغلخوری کرنے میں کہ لوگ ہمیں اہمیت دیں گے، ہم فلاں کو فلاں کی خبر دیتے ہیں، مومنوں کو آپس میں لڑواتے ہیں. تو یاد رکھیے میں نے گزشتہ مجلس میں بھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے، رسول اسلام کہتے ہیں جیسے انسان کے دنیا میں اعمال ہوں گے میدان قیامت میں وہ اس طرح لایا جائے گا. جب خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو بہترین شکل و صورت دے کے بھیجا، جسم و اعضا ہمارے سلامت ہیں، خدا کی خلقت خدا نے اس طرح مکمل کر کے بھیجا. مگر رسول اسلام کہتے ہیں جب اس دنیا سے اس دنیا میں جاؤ گے، آخرت کی دنیا میں، میدان قیامت میں، تو اب تمہارے ہاتھ میں تم کس طرح جاؤ. اگر دنیا میں گناہگار رہے، توبہ نہ کی، گناہوں سے نہ بچے، تو میدان قیامت میں انسانی شکل میں نہیں آؤ گے. رسول اسلام کہتے ہیں جو لوگ دنیا میں چغل خوری کرتے ہیں تو خدا ان کو میدان قیامت میں بندر کی شکل میں لائے گا. جو لوگ حرام کھاتے ہیں اور یہ خیال نہیں کرتے کہ پیٹ میں حلال جا رہا ہے یا حرام جا رہا ہے، نجس جا رہا ہے پرواہ نہیں. اور پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ رسول نے کیا بیان کیا؟ اگر ایک لقمہ حرام چلا جائے، ایک لقمہ حرام، چالیس دن تک کوئی نماز کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، ایک نوالا. اور جو خیالی نہ کرے، امام کا بھی حق نہ دے، خمس بھی ادا نہ کرے، حلال سے کمایا کہ حرام سے کمایا، فقط آ رہا ہے دولت کا امبار لگ جائے، بس دنیا کی نعمتیں مل جائیں، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. تو رسول کہتے ہیں وہ لوگ جو دنیا میں حرام غذا کھاتے ہیں، سود کا مال کھاتے ہیں، حرام غذا پیٹ میں جا رہی ہے، وہ لوگ جب میدان قیامت میں آئیں گے تو خدا انہیں شکل انسانی میں نہیں رکھے گا، وہ نجس العین جانور سور کی شکل میں آئیں گے. نجاسات میں کیا شامل ہے؟ کتا اور سور نجاسات میں شامل ہے. تو دنیا میں تم نے پرواہ نہیں کی، تمہارا جسم اس نجس غذا سے بن رہا ہے، اب تم انسانی شکل میں نہیں آؤ گے، تم اسی نجس جانور کی شکل میں آؤ گے. پھر کہا جو لوگ پڑوسی کو ستاتے ہیں، پڑوسی کو اذیت دیتے ہیں، جب وہ میدان قیامت میں آئیں گے تو اس طرح آئیں گے کہ ان کے ہاتھ و پیر کٹے ہوئے ہوں گے. کہا وہ لوگ جو ظالم حاکم ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو عدالت میں فیصلے کرتے ہیں، اگر انہوں نے حق پہ فیصلے نہ کیے کہ بھائی ادھر سے رشوت آ گئی، اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، ظالم حاکم ہے، انہوں رعایت کی فکر نہیں ہے، فلاں کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور ملک کا کیا حال ہے پتہ نہیں ہے، تو کہا جو ظالم حاکم ہو یا جو قضاوت کے مقام پر، عدالت کے مقام پر ہو، حق سے فیصلہ نہ کرے، آنکھوں کو بند کر لے، حق کو نہ دیکھے، میدان قیامت میں خدا اسے اندھا لائے گا، آنکھیں نہیں ہوں گی، ایک تو ویسے ہی تاریکی، اولین سے آخرین کا ہجوم اور بینائی نہ ہو. اور کہا رسول اسلام نے کہ جو لوگ دنیا میں خود پسندی میں مبتلا ہوتے ہیں، خدا ہم میں سے کسی کے دل میں خود پسندی نہ لائے، اپنے کنبے پہ، اپنی اولاد پہ، اپنی دولت پہ، اپنے علم پہ، اپنی عبادت پہ ذرا سا تکبر پیدا ہو جائے، خود پسندی آ جائے، ہم سب سے اچھے. آج یہ چیز ہمارے بچوں میں، ہمارے جوانوں میں، ہم لوگوں میں، عورتوں میں، بزرگوں میں کتنی ہے. تو رسول کہتے ہیں جس میں خود پسندی کا مزہ آ جائے کہ بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح، جو میں سوچ رہا ہوں وہ صحیح، نہ دوسرے کی بات سننے کو تیار ہے نہ دوسرے کو بولنے کا موقع دیتے ہیں. تو رسول اسلام کہتے ہیں جو خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہو جب خدا سے میدان قیامت میں لائے گا تو وہ گونگا بھی ہوگا، وہ بہرا بھی ہوگا. دنیا نے کسی کی نہیں سنی نا، اب بہرے آؤ گے. دنیا نے کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیا، خود اپنے آپ کو صحیح سمجھا تو اب بولنے کی صلاحیت سے محروم. تو ایک طویل حدیث ہے رسول کی، میں نے آپ کے سامنے چار پانچ چیزیں پیش کی. تو کہا کہ جو قرآن کی آیت ہے اور جو منظر سورہ فجر پیش کر رہا ہے کہ صفے باندھ کے گھیرا بنا کے سات گھیروں میں ملائکہ کھڑے ہیں، درمیان میں تمام انسان ان جنات کھڑے ہیں. تو کہا کہ لوگ گرو در گرو لائے جائیں گے، جیسے گناہگار ہوں گے جیسے گناہ ہوں گے ویسے خدا انسانی شکل بھی چھین لے گا. اچھا یہ تو گناہگاروں کا انجام ہے، خدا مومنین کو کیسے لائے گا میدان قیامت میں؟ بس یہ جاننا چاہیے. تو قرآن اور اہل بیت جدا تھوڑی ایک دوسرے سے. بس سنیے قرآن پاک میں سورہ حدید، اور سورہ حدید کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 15 تک خدا نے وہ منظر پیش کیا ہے کہ مومنین کیسے آئیں گے میدان قیامت میں. جا کے اس کا ترجمہ پڑھیے گا، اور ترجمہ ہے کیا کہ جب مومنین کو خدا بلائے گا میدان قیامت میں تو قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو بہت تیزی سے چلتے ہوئے میدان حشر میں جا رہے ہوں گے. کیوں؟ جس بچے نے امتحان میں محنت کی ہو، اس کے پیپر اچھے ہوئے ہوں، تو وہ رزلٹ کے لیے کتنا بے چین ہوتا ہے کہ آج مجھے رپورٹ کارڈ ملے گی، آج میرا رزلٹ اچھا آئے گا، مجھے پوزیشن ملے گی، مجھے انعام ملے گا. تو کہا مومنین کا یہی عالم ہوگا. اگر زندگی میں اتباع آل محمد کیا ہے، آل محمد کے کردار کی پیروی کی ہے، دنیا میں مصائب برداشت کیے ہیں مگر راہ مستقیم سے نہیں ہٹے، تو کہا مومنین کو جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو سورہ حدید یہ کہہ رہی ہے کہ وہ تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے اور میدان حشر کی طرف جا رہے ہوں گے. اور وہ جہاں تاریکی ہے وہاں پہ روشنی کیسے آئے گی؟ کہا یہ مومنین جو میدان قیامت میں جا رہے ہوں گے ان کی پیشانی سے نور بلند ہو رہا ہوگا اور ان کے داہنے طرف نور بلند ہو رہا ہوگا. اور جب نور بلند ہو رہا ہوگا تو جو منافقین بھی قبروں سے لے جائے جا رہے، پورا منظر ہے سورہ حدید میں، جا کے ترجمہ پڑھیے کہ جو منافقین بھی قبروں سے نکال کے لے جائے جا رہے ہوں گے وہ ان مومنین سے آ کے بھیک مانگیں گے کہ کچھ روشنی ہمیں دے دو، کچھ نیکیاں ہمیں دے دو کہ ہم اس میدان قیامت کی تاریکی میں کیسے جائیں. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مومنین اس وقت کہیں گے جاؤ واپس دنیا میں، جاؤ جا کے نیک اعمال کرو تاکہ تمہیں نور مل جائے. جب یہ منافقین مومنین کو بار بار پریشان کریں گے تھوڑی سی روشنی دے دو اس تاریکی میں کیسے جائیں میدان قیامت میں، تو پروردگار عالم سورہ حدید میں کہہ رہا ہے کہ مومنوں اور منافقوں کے بیچ میں ایک دیوار قائم کر دوں گا، اور ایسی دیوار جس سے وہ مومنوں کے اعمال کو دیکھ رہے ہوں گے، مومنوں کے مرتبے کو دیکھ رہے ہوں گے. بس ایک مرتبہ خدا مخاطب ہوگا منافقوں سے اور کہے گا اس لیے تم اس اذیت کا شکار ہو کیونکہ تم رسول کے بارے میں شک کرتے تھے، تم آخرت کے بارے میں شک کرتے تھے، تم تمنا یہ کرتے تھے کہ رسول اور ان کے ساتھ جو مومنین ہیں وہ مر جائیں، تم نے شیطان کا اتباع کیا، تو ہمیشہ کی ذلت تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی. صلوات پڑھیے. تو آپ کے سامنے قرآن پاک نے گناہگار کیسے آئیں گے وہ منظر بھی رسول نے پیش کر دیا، مومنین کیسے آئیں گے وہ منظر بھی پیش کر دیا. مگر آپ سب جانتے ہیں سب کا ایمان برابر نہیں ہوتا، ایمان کا مرتبہ جتنا بلند ہوگا اتنا ہی میدان قیامت میں اور بہشت میں بھی اتنا ہی بلند مرتبہ ملے گا. اچھا مومنوں کو تو حال آپ نے سن لیا، مگر وہ جو متقی مومنین ہوں گے، وہ جو تقوی والے مومن ہوں گے جن کا ایمان بھی بلند درجے پہ، وہ کس شان سے آئیں گے؟ پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. پانچویں امام بیان کرتے ہیں کہ جب متقی مومن جس نے ساری زندگی خود کو گناہ سے بچایا، تقوی کو اختیار کیا، خدا سے ڈرتا رہا، مجھ سے کوئی حرام نہ ہونے پائے، کوئی واجب چھٹنے نہ پائے، جب ایسا متقی مومن قبر سے اٹھایا جائے گا تو ذرا پروٹوکول تو دیکھیے، خدا کا استقبال تو دیکھیے کہ پانچویں امام کہتے ہیں جب ایسے متقی مومنین کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو قبر کے سرحانے ملک بہشتی سواری لیے کھڑے ہوں گے. یہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے متقی مومنین، ان کو بہشتی سواریوں میں بٹھایا جائے گا، ان کی پیشانی سے نور بلند ہو رہا ہوگا. اور پانچویں امام کہتے ہیں میرے جد دانا رسول اللہ نے کہا ان کو اس طرح قبر سے میدان قیامت میں لے جایا جائے گا جیسے ایک دلہن کو اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے. یہ متقین کا مقام ہے. اور پھر معصوم امام کہتے ہیں، اب آپ مراتب دیکھتے جائیے، مومنوں کا مقام دیکھا، متقین کا مقام دیکھا، اب امام معصوم کہتے ہیں کچھ ایسے مومنین ہوں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے مقام کو دیکھ کر لوگ رش کریں گے. کہا وہ کون لوگ ہوں گے؟ کہا جب میدان قیامت ہے، اب دیکھیں گرو در گرو آ رہے ہیں نا، قرآن کی آیت ہے، کس طرح آ رہے ہیں. کہا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب میدان قیامت میں آئیں گے جب تاریکی ہے، کچھ لوگ انسانی شکل میں بھی نہیں ہے، خوف دہشت کا عالم ہے، اس عالم میں جب کچھ لوگ میدان قیامت میں آ رہے ہوں گے تو ان کے پورے وجود سے نور ساتے ہوگا، اتنے نورانی ہوں گے، اور جب وہ پورے وجود سے نور ساتے ہوگا اور جب وہ میدان قیامت میں آ رہے ہوں گے تو لوگ سوال کریں گے ملائکہ سے، کیا یہ فرشتے ہیں؟ کیا یہ نبی ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں. اچھا ابھی یہ نورانی لوگ آ رہے ہیں، دیکھا کہ پورا منظر پیش کر رہے ہیں امام، کیا کچھ اور نورانی شکلیں آئیں گی جو گھوڑوں پہ سوار ہوں گی، بہشتی سواری پہ سوار ہوں گی، مگر جیسے ہی ان پیدل چلنے والے نورانی لوگوں کو دیکھیں گی یہ آنے والے گھوڑوں سے اتر کے رک جائیں گے ان کے احترام میں، تو لوگ سوال کریں گے یہ کون ہے؟ میدان قیامت میں ملائکہ بتائیں گے، امام کی زبان سے سنیے، وہ کہیں گے یہ شہدا ہیں اور جو گھوڑوں پہ آ رہے تھے یہ انبیاء ہیں. شہدا کا مقام اتنا بلند ہے کہ انبیاء بھی سواری سے اتر کے ان کے استقبال کو کھڑے ہوں گے، اور ان شہدا کے مقام کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ جو اولین سے آخرین کے کھڑے ہوں گے لوگ رش کریں گے، کاش کسی شہید سے ہماری کوئی رشتہ داری ہوتی. صلوات پڑھی بابا سے. تو سورہ فجر جو منظر پیش کر رہا ہے اس کو معصوم کی زبان سے آپ سن رہے ہیں، کس طرح لوگ گرو در گرو داخل ہوں گے. سورہ فجر کی 23 آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، وجاء یومئذ بجہنم، وجاء یومئذ بجہنم، یومئذ یتذکر الانسان انا له الذکرہ. اب خدا نے ہمیں مخاطب کیا، سوال کیا کیا؟ وجاء یومئذ بجہنم، جس دن جہنم کو پیش کر دیا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان، اس وقت انسان کو عقل آئے گی، سمجھ آئے گی. تو خدا نے اگلا جملہ کیا کہا، انا لہ الذکرہ. اب سمجھ آنے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی خود ہی سوال کیا، خود ہی نے خود ہی ہمیں جواب دیا. کیا کہا؟ کہ جب وہ اس منظر کو دیکھیں گے تو اس وقت انسان کو سمجھ آئے گی کہ ہم جو دنیا میں نیک اعمال کی طرف راغب نہیں تھے. تو خدا نے خود ہی جواب دیا، اب عقل آنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ نے دیکھا میدان قیامت میں گناہگار کیسے آ رہے ہیں، مومن کیسے آ رہے ہیں، اور شہداء کیسے آ رہے ہیں، متقی کیسے آ رہے ہیں. اور رسول اسلام کہتے ہیں چار لوگ بڑی عظیم الشان طریقے سے میدان قیامت میں آئیں گے. پوچھا صحابی نے، اللہ کے رسول وہ چار لوگ کون ہیں؟ تو کہا پہلا تو میں، جب میں میدان قیامت میں آؤں گا تو براق پہ سوار ہوں گا. براق کیا؟ کہ جس سواری پہ سوار ہو کے رسول معراج پر گئے تھے. کہا جب میں آؤں گا میدان قیامت میں تو براق پہ سوار ہوں گا. دوسری ہستی جناب صالح نبی ہوں گے، جن کا تذکرہ 2 محرم کی مجلس میں کیا تھا، جس کا تذکرہ سورہ فجر میں موجود ہے. کہا دوسرے جو عظیم الشان طریقے سے آئیں گے وہ جناب صالح ہوں گے، اور اسی اٹھنی پر سوار ہوں گے جس اٹھنی کے پیر کاٹ کے مار دیا گیا تھا. کہا تیسری شخصیت جو بہت عظیم الشان طریقے سے آئے گی، رسول اسلام کہتے ہیں میرے چچا جناب امیر حمزہ، اور جب وہ آئیں گے تو ان کے لیے بہشتی سواری ہوگی جس کا نام ہوگا عزبہ، اس پہ سوار ہو کے آئیں گے. اور چوتھی ہستی جو بڑی عظیم شان سے آئے گی، کہا میرا ولی، میرا داماد، میرا بھائی علی ہوگا، اور اس شان سے آئے گا کہ بہشتی سواری پہ سوار ہوگا، ہاتھ میں علم ہوگا، اور وہ علم لواء الحمد کہلائے گا. اس علم کو پکڑ کے مولا صدا دے رہے ہوں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو تمام اولین سے آخرین والے کہیں گے کیا یہ نبی ہے، کیا یہ فرشتہ ہے؟ تو عرش کے فرشتے کہیں گے نہ یہ نبی ہے نہ یہ فرشتہ ہے، یہ فرشتوں کا استاد و مومنین کا مولا اور رسول کا داماد، رسول کا وصی، یہ وہ ہے کہ جس کو تم دنیا میں نہ پہچانے، یہ علی ابن ابی طالب اور خدا کی شان ظاہر کر رہا ہے. تو مولا علی اس شان سے میدان قیامت میں آئیں گے. جب مولا علی کا ذکر کیا تو کیسے ممکن ہے فاطمہ زہرا کا ذکر نہ ہو؟ جس بی بی کو پرسہ دینے فرش عزا پہ آئے وہ بی بی اس شان سے میدان قیامت میں آئے گی کہ رسول اسلام کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور اپنی بیٹی سے بیان کر رہے ہیں کہ زہرا میدان قیامت میں جب کچھ گناہگار آئیں گے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ بے لباس ہوں گے. عذاب ہے، لائی ہے، مگر زہرا تیرے لیے خدا نے انتظام یہ کیا ہے کہ حضرت اسرافیل تیرے لیے 3 نورانی لباس لے کر اور 70 حوروں کے ساتھ آئیں، 70,000 حوروں کے ساتھ آئیں گے، اور تجھے یہ حوریں وہ نورانی لباس پہنائیں گی، اور جب تو میدان قیامت کی طرف آ رہی ہوگی میری بیٹی، تو تیری ماں خدیجہ الکبریٰ 70,000 حوروں کے ساتھ آ کے تجھ سے مل جائے گی۔ جب تم ماں بیٹیاں میدان قیامت کی طرف اس شان سے آ رہی ہوں گی، تو جناب آسیہ، جناب مریم اور بی بی حوا بھی 70,000 حوروں کے ساتھ تمہارے ساتھ مل جائیں گی۔ اور جب تم میدان قیامت میں داخل ہونے لگو گی، تو غیب سے ندا آئے گی کہ تمام لوگ اپنی نظروں کو بند کر لیں، اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنے سروں کو جھکا لیں۔ اور رسول کہتے ہیں اس وقت اولین سے آخرین کا مجمع ہے، ہر سر جھک جائے گا، ہر نظر بند ہو جائے گی سوائے میرے، علی اور ابراہیم کے۔ اور اس وقت پروردگار عالم حکم یہ دے گا جبرائیل کو کہ جبرائیل میدان قیامت میں نورانی ممبر نصب کریں گے، جناب زہرا کو اس نور کے ممبر پہ بٹھایا جائے گا، اور جبرائیل آ کے عرض کریں گے اے جناب زہرا، پروردگار عالم یہ کہتا ہے آج تم جو مانگو میں عطا کروں گا۔ جناب زہرا یہ کہیں گی مجھ پر، میری اولاد پر جس نے مصائب ڈھائے، مظالم ڈھائے، آج میں اپنا حق چاہتی ہوں۔ تو جبرائیل کہیں گے کہ پروردگار عالم یہ حکم دے چکا ہے کہ آج تمام زہرا کے جو دشمن ہیں، اولاد زہرا کے جو دشمن ہیں، جنہوں نے آل محمد پہ مصائب ڈھائے، مظالم کیے، کہا ان کو پروردگار عالم حکم دے کہ آج ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر جبرائیل سوال کریں گے زہرا، پروردگار عالم یہ پوچھتا ہے کوئی اور حاجت ہے تو طلب کرو۔ اس وقت جناب زہرا کہیں گی کہ بار الہ کی گزارش نہیں کرنی ہے، پروردگار کی بارگاہ میں درخواست یہ ہے زہرا کی کہ میرے اور میری اولاد کے شیعوں کی مدد فرمائیں۔ جیسے ہی جناب دیکھیے زہرا کی محبت ہم سے، کہ خدا کی بارگاہ میں میری دعا یہ ہے کہ میرے اور میری بیٹوں کے، میری اولاد کے شیعوں کی مدد فرمائیں، تو جبرائیل بارگاہ الہی میں جائیں گے اور جواب لے کے آئیں گے کہ پروردگار عالم یہ کہتا ہے فاطمہ زہرا، جس نے زندگی میں تم سے توسل کیا، آج بھی وہ تم سے توسل کرے تو تمہارے سارے شیعوں کو نہ صرف یہ کہ بخش دوں گا بلکہ بہشت میں پہنچا دوں گا۔ صلوات پڑھی بابا سے بنا۔ اسی لیے پروردگار عالم سورہ فجر میں کہہ رہا ہے کہ اس منظر کو دیکھ کر انسان کو عقل آئے گی، کہ تذکر الانسان، انسان اس وقت سمجھے گا، انا لہ الذکرہ، مگر اس وقت سمجھنے کا کیا فائدہ جب وقت گزر گیا۔ آج اولاد رسول کو ستایا، اولاد رسول کے چاہنے والوں کو ستایا جا رہا ہے، ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، جب حقیقت وہاں کھلے گی تو عمل کی جگہ نہیں ہوگی اور وہاں پہ دشمنوں کو سزا ملے گی۔ مگر میدان قیامت کا ذکر مکمل نہیں ہو سکتا ایک آیت کے بغیر۔ جو منظر سورہ فجر پیش کر رہا ہے 21, 22 اور 23 آیت میں، یہ منظر مکمل نہیں ہو سکتا ایک آیت کے بغیر، اور وہ آیت کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل 15 سپارے میں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو آپ کثرت سے مجالس میں سنتے ہیں، وہ کیا؟ یوم ندغو کل اناسم بے امامہم، ہر شخص کو میدان قیامت میں اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یہ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ہر شخص حرکت کر رہا ہوگا اپنے امام کے پیچھے، آگے آگے امام ہوں گے، پیچھے پیچھے ماننے والے ہوں گے، مگر امام کے پیچھے کون ہوگا؟ وہ ہوگا جس کے لیے 14 کے 14 معصوم یہ فرما گئے۔ ایک مشہور امام کا جملہ جو ہر امام نے کہا، وہ کیا؟ انما شیعتنا من شیعنا واتبع آثارنا، ہمارا شیعہ وہ ہے، انما شیعتنا، بے شک ہمارا شیعہ وہ ہے، من شیعنا، جو ہماری پیروی کرے، واتبع آثارنا، جو ہمارے نقش قدم پہ چلے۔ اب شیعہ کی ڈیفینیشن امام نے بتا دی، جو دنیا میں اطاعت امام کر رہا ہے، امام کے حکم پہ عمل کر رہا ہے، جو امام کا حکم ہے وہ بجا لانا ہے، جسے امام نے منع کر دیا اسے بچ جانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ تو جو اس طرح اطاعت امام کر رہا ہے اسے میدان قیامت میں خود نہیں کہنا پڑے گا مولا بچا لیجئے، مولا چن چن کے بلا لیں گے، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، تو کہا تمہیں نہ کہنا پڑے، تمہارا امام کہہ دے یہ ہمارے۔ اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم دنیا میں اپنے کردار کو اتباع امام میں ڈھال لیں، جو مولا نے کہا ہے وہ ہمیں اچھا لگے نہ لگے۔ کیسے ممکن ہے 9 کی بچی پردہ کری؟ آج کے دور میں اسکول والے پرمیشن نہیں دیتے، کیسے مکھنا پہنائے؟ ہم جو ہتھیار ڈال دیتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی مجلس میں ذکر کیا تھا کہ آل محمد کا پیغام ہے ہمارے چاہنے والوں کے لیے کہ آل محمد نے ہمیشہ ہاری ہوئی جنگ جیتی ہے، آل محمد کا ماننے والا کبھی ہارتا نہیں ہے، کہ جس کے مولا واقع 14 معصوم ہو اس کو دنیا میں ہارنا کیسا؟ دعا کا ہتھیار تمہارے ہاتھ میں، آل محمد کا دامن تمہارے ہاتھ میں، پھر دنیا سے ہارتے کیوں ہو؟ کوئی چیز ناممکن لگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، خود کوشش کرو، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو معصومین کا واسطہ دو، ناممکن چیز ممکن ہو جائے گی. آپ نے کل کی مجلس سنا ہے تذکرہ، تو کہا آل محمد کا ماننے والا کبھی ہارتا نہیں ہے. تو جو دنیا میں ہر حال میں اطاعت امام کرتا رہا، وہ میدان قیامت میں بھی امام کے پیچھے پیچھے چلے گا، ہر قوم امام کے ساتھ آئے گی. اور امام نے کہا اگر ہماری اطاعت کرو گے، تو امام نے کوئی سوال ایسا نہیں چھوڑا اس کا جواب نہ ہو، کہا اگر ہماری اطاعت کرو گے تو دنیا کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی، آخرت کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کیا چیز تمہارے حق میں بہتر ہے کیا بری ہے، اور مولا کے طریقے پر اگر عمل کیا جائے زندگی آسان، آخرت کی منزلیں کیسے آسان ہوتی ہیں. ابھی آپ کے سامنے سورہ فجر کی 3 آیتوں میں میں نے قیامت کا منظر پیش کیا، قیامت کی ہولناکی، قیامت کی دہشت. مگر آل محمد یہ کہتے ہیں احسان ہے مولا کا، ہمارا لاکھوں سلام ہمارے آئمہ پر، کچھ ایسے اعمال بتائے کہ اگر تم یہ کرتے رہو گے تو تمہیں میدان قیامت میں خوف ہوگا ہی نہیں، تم دہشت زدہ ہو گئی نہیں. ایک فہرست ہے اعمال کی، ان میں سے 5 چیزیں آپ سے بیان کروں، مصائب کی منزل پہ آ جاؤں. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ کہا مولا نے چھٹے امام صادق علی مطلب جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں کسی جنازے کی مشایت کرتا ہے، جنازے کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، اس کو قبرستان تک پہنچاتا ہے، چھٹے امام کہتے ہیں جب میدان قیامت اسے قبر سے اٹھایا جائے گا تو فرشتے اسے مبارکباد دے رہوں گے، اس کا استقبال کریں گے، نہ گھبراؤ، اللہ تم سے راضی ہے. مطلب وہ جب وہ دہشت کا ماحول، اولین سے آخرین کا مجمع، چاند و سورج کی روشنیاں نہیں ہیں، پہاڑ زمین سے بکھر چکے ہیں، کا اس وقت پروردگار عالم ایک فرشتے کو مقرر کر دے گا جس کو تسلیاں دے گا، نہ گھبراؤ اللہ تم سے راضی ہے. پہلا عمل جنازے کی مشایت، چھٹے امام کہتے ہیں دوسرا عمل جو کسی مومن کے دل کے دکھ کو دور کرے گا، پروردگار عالم میدان قیامت جب اس کو بلائے گا، جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کو پروردگار عالم کی طرف سے ندا ہی آئے گی، ملائکہ یہ خوشخبری سنائیں گے، نہ گھبراؤ، تم نے ایک مومن کے دل کے دکھ کو دور کیا تھا، آج خدا تمہیں خوش کر دے گا. تیسرا عمل، چھٹے امام کہتے ہیں اگر کوئی کسی مومن کو سردی اور گرمی میں لباس پہناتا ہے، لباس مہیا کرتا ہے، تو جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو پروردگار عالم اس کے لیے جنتی لباس مہیا کرے گا، اور ملک یہ خوشخبری دیں گے کہ اللہ تم سے راضی ہو، تمہیں بہشت کی کامیابی ملے گی. تین عمل. چوتھا عمل، چھٹے امام کہتے ہیں کچھ مومنین ایسے ہوں گے جب انہیں قبر سے اٹھایا جائے. اب دیکھیں عمل کتنے چھوٹے ہیں، مگر یہ آل محمد کا احسان ہے کہ جزا اتنی بڑی ہے. کہا چوتھا عمل یہ کہ جب کچھ مومنین کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ایک جسم مثالی ان کے ساتھ ہوگا، ایک جسم، ایک نورانی پیکر ان کے ساتھ ساتھ ہوگا. اب قبر سے اٹھے، منظر ہی دیکھا، کچھ لوگ بے لباس ہیں، کچھ لوگ جانوروں کی شکل میں، ایک قیامت کا منظر ہے کہ اندھیرا ہے، شدت کی گرمی اتنی ہوگی، تپش سورج نہیں ہے، مگر خوف و دہشت سے اور حدت سے پسینہ ہر شخص کے جسم سے اتنا بہے گا کہ روایت معصوم یہ کہ ایک انسان کے پسینے سے 70 اونٹ سے سیراب ہو جائیں. تو اس خوف و دہشت کے ماحول میں جب مومن کو قبر سے اٹھایا جا رہا ہے تو کچھ مومن کا وہ عمل کیا کہ ایک نورانی پیکر ساتھ ساتھ ہے، اور وہ ہر مرحلے پر تسلی دے، نہیں گھبراؤ، تم کامیاب ہو، تم سے اللہ راضی. اچھا اب میدان قیامت میں آئے، منظر دیکھا، پھر ڈر رہا ہے کہ نامہ اعمال پتہ نہیں داہنے ہاتھ میں ملے گا، پتہ نہیں بائیں ہاتھ میں ملے گا، کیونکہ جو بہشت میں جانے والے ہیں مومنین کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا، گناہگاروں کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور جو بہت ہی شقی ہوں گے ان کو پیچھے سے، گردن کے پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا. تو اب جب مومن وہاں پریشان ہوگا، نہ جانے کس طرح سے نامہ اعمال ملے، پھر اعمال کا وزن ہوگا، تو ہر ہر مرحلے پہ یہ نورانی پیکر اس کو تسلی دیا جائے گا، اس کو خوشخبری دیا جائے گا، یہاں تک کہ امام کہتے ہیں یہاں تک کہ مومن بہشت کے دروازے پہ پہنچ جائے گا. اور جب بہشت کے دروازے پہنچے گا تو اب اس نورانی پیکر سے کہے گا اے ہستی تو کون ہے، اللہ کی رحمت ہو تجھ پر کہ تو قبر سے لے کے بہشت کے دروازے تک میرے ساتھ ساتھ ہے. آپ سنیں گے جملہ، وہ نورانی پیکر جو ہستی ہے وہ کہے گی میں وہ خوشی ہوں جو تم نے دنیا میں فلاں مومن کے دل میں پیدا کی تھی، تم نے ایک مومن کے دل کو خوش کیا تھا، خدا نے اس خوشی کو مجسم کر کے اس نورانی پیکر میں ڈال دیا، اور خدا نے آج مجھے تمہارے مددگار کے طور پہ کھڑا کر دیا. تو کہا کہ چوتھا عمل کیا، جو کسی مومن کے دل کو خوش کرتا ہے تو اس کو وہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پانچواں عمل، جو ماہ رمضان کی پہلی شب کو دعائے جشن کبیر پڑھتا ہے. ہمارے رمضان کی شبوں میں تو پڑھتے ہیں، لیکن جو پہلی رات میں رمضان کی، یہ چھٹے امام کی حدیث کہ جو پہلی رات میں پڑھتا ہے دعا جشن کبیر، تو اس پر کبھی قیامت کا ہولناک منظر اس کو دہشت زدہ نہیں کرے گا. تو آپ نے دیکھا جو اطاعت امام کرے اس کی دنیا میں بھی منزل آسان، اس کی آخرت کی منزلیں بھی آسان، مگر اس وقت کے جب میدان قیامت میں امام کہہ دے یہ ہمارے ہیں، اگر آج ہم دنیا میں اپنی زندگی کو اس طرح ڈھال لیں کہ امام کے سامنے کہہ سکیں مولا ہم آپ کے ظہور کے لیے تیار ہیں، اپنے کردار کو اس طرح بنا لیں جس طرح مددگار امام کو ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے، روزانہ کی مجلس میں تذکرہ کر رہی ہوں ہر مجلس کے آخر میں، کہ جو خلوص نیت سے محبت کرتا ہے امام سے اور واقعاً امام کے دیدار کے لیے تڑپتا ہے، اسے امام دیدار عطا کرتے ہیں. یہ ہماری خلوص نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کہ ہماری محبت پر، ہمارے اعمال پر منحصر ہے. اور روایتوں میں روایت کتاب انتظار امام اور ہماری ذمہ داریاں، اس کتاب سے روایت آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. ایک شخص جس کا نام تھا محمد علی، اور یہ مولا سے ایسی محبت کرتا تھا، اتنا بے چین رہتا تھا کہ مجھے اپنے وارث کی زیارت مل جائے. وہ محبت میرے اور آپ کے، ہم سب کے قلب میں ہونی چاہیے. زندگی گزر جاتی ہے، اپنا کوئی رشتے دار، کوئی سگا کچھ دن کے لیے دور ہو جائے تو تڑپتے ہیں جب تک پلٹ کے نہ آ جائے. تو وہ جس کے صدقے میں ہم پیدا ہوئے ہیں، وہ کہ جس کے صدقے میں رزق پا رہے ہیں، جس کے صدقے میں بلاؤں سے بچے ہوئے، جس کے صدقے میں دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، اسی کو بھول جائیں، اس کو یاد نہ کریں. تو جو تڑپتا ہے اس کو امام دیدار دیتے ہیں. تو یہ شخص اتنا مولا سے محبت کرتا تھا کہ روایت میں لکھا ہے اس نے 30 حج اس لیے ادا کیے، کیونکہ یقین، یہ بات یقینی ہے احادیث معصوم میں، کہ حج کے موقع پہ مولا ضرور موجود ہوتے ہیں. مولا اس دنیا میں ہے، قائم آل محمد ہے، تو حج کے موقع پہ ضرور ہوتے ہیں. تو اس شخص نے امام زمان کی محبت میں 30 حج انجام دیے، اور تڑپ یہ رہا ہے کہ مجھے کس طرح امام زمان کی زیارت مل جائے. بس ایک مرتبہ جب 30 حج انجام دے چکا اور اگلا حج انجام دینے پھر پہنچ گیا. دیکھیں میں نے کیا کہا تھا، آل محمد کا چاہنے والا کبھی ہارتا نہیں ہے، کبھی ہمت نہیں توڑتا. کہ جس کا دامن چادہ معصومین سے منسلک ہو وہ ہمت کیوں توڑے. اب جب اگلے حج بھی گیا تو یہ بیان کرتا ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو حاجی ہوتے ہیں وہ 9 ذلحج کے دن میدان عرفات میں ہوتے ہیں اور وہ جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں، مگر یہ جو شخص تھا یہ 7 ذلحج کو میدان عرفات پہنچ گیا، خالی پڑا. ذلحج کو پہنچ گیا میدان عرفات، تو حاجیوں کا سامان بھی لے کر آ رہا ہے. اب وہ سعودی حکومت کے سپاہی اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تم پہلے آ گئے، سامان بھی چوری ہو جائے گا، کیوں آ گئے جلدی. تو ایک مرتبہ یہ کہتا ہے اس سامان کی حفاظت میرا خدا کرے گا، میں جانوں میرا رب جانے، مجھے عبادت کرنے دو. اس نے خیمہ لگایا اور خیمے میں عبادت کرنے لگا. 7 ذلحج ہے، ابھی کوئی پہنچا نہیں میدان عرفات میں. حاجی 8 کو پہنچتے ہیں، 9 کو وہاں پہ جمع ہو کے سب عبادتیں انجام دیتے ہیں. جیسے ہی خیمے میں عبادت کر رہا تھا، ایک مرتبہ ایک نورانی ہستی خیمے میں داخل ہوئی. جس طرح میرے اور آپ کے دل روایت سن کے پہچان جاتے ہیں کون ہے، ایسے ہی مولا جب ہمارا سامنا وقت کے امام سے ہو تو مولا اس وقت بھی ہم پہچان جائیں گے یہ ہمارا امام. جیسے ہی مولا خیمے میں داخل ہوئے، یہ شخص نہیں پہچانا کہ میرا امام ہے. داخل ہو کے مولا نے سلام کیا، جواب دیا اس نے مسافہ کیا امام سے. ایک مرتبہ یہ شخص پوچھتا ہے آپ کون، تو کہا میرا نام سید مہدی، ابھی بھی نہیں پہچانا. کہا آپ کے بابا کا نام کیا ہے، میرے بابا کا نام سید حسن، حسن عسکری نام ہے نا مولا کے والد کا، ابھی بھی نہیں پہچانا. تو ایک مرتبہ امام پوچھتے ہیں تیرے پاس چائے ہے، چائے کی پتی ہے، تو کہا نہیں میں حاجیوں کا سامان لا رہا تھا. اب دیکھیے قربت دیکھیے، مولا محبت کرنے والے سے محبت کس طرح کرتے ہیں. تو کہا نہیں میں حاجیوں کے سامان میں سب چیز لایا، چائے کی پتی لانا بھول گیا. اور یہ کہتا ہے میں اس، وہ شخص بیان کرتا ہے جب میں بات کر رہا تھا تو میں دیکھا خیمے کے باہر بڑے خوبصورت جوان آ کے کھڑے ہو گئے کہ جیسے اس کے محافظ ہوں، باہر کھڑے ہو گئے. کہا کہ چائے پینا چاہتے ہو، کہاں طلب تو ہے. تو امام زمان باہر گئے، پھر چند لمحے پلٹے تو ہاتھ میں چائے کی پتی طرح کی کوئی چیز تھی. وہ کہتے ہیں وہ شکل میں تو چائے کی پتی لگی، جب میں نے چائے بنائی تو ذائقہ ایسا تھا کہ دنیا کی کسی چائے میں نہیں ہو سکتا. اور امام زمان کے ساتھ وہ پی رہا ہے، تو ایک مرتبہ سوال کرتا ہے، نورانیت دیکھ رہا، سوچا کہ صاحب علم ہے کوئی. تو ایک مرتبہ سوال کرتا ہے کہ امام زمانہ حج پہ تشریف لاتے ہیں، اس وقت میرا امام کہاں ہوگا. دل کی تڑپ تو وہی ہے نا کہ امام مل جائے، پہچان نہیں پا رہا، غفلت ہے. کہا اس وقت میرا امام کہاں ہوگا. کہا تمہارا امام اس وقت خیمے میں ہے. اب بھی نہیں سمجھا کہ امام اس کے خیمے میں. کہا تمہارا امام اس وقت خیمے میں. کہا اچھا میرا امام میدان عرفات میں جب سب لوگ جمع ہوتے ہیں، میرا امام کہاں ہوتا ہے. کہا جبل رحمت کے اطراف میں ہوتا ہے. تو کہا اگر کوئی میرے امام سے ملاقات کرنا چاہے تو کہاں ملے، کہاں میں اگر ڈھونڈنا چاہوں اپنے امام کو عرفات کے دن یا آج 9 ذی الحج کو، تو میں کہاں ڈھونڈوں. تو امام زمان نے کہا جس خیمے میں عباس علمدار کے مصائب پڑھے جا رہے ہوں گے، اس خیمے کے باہر تمہارا امام، وقت کا امام کھڑا رو رہا ہوگا. یہ کہہ کے باہر گئے، یہ کہہ کے باہر گئے. اب جب باہر گئے تو ایک مرتبہ اس کو ہوش آیا کہ نام بھی سید مہدی بتایا، باپ کا نام سید حسن بتایا، اور کہا خیر. اب جب اس کا ذہن متوجہ ہوا یہ باہر بھاگا تو کسی کو نہ پایا, زار قطار رو رہا ہے, کاروان والے آ گئے, کاروان میں جو مولانا تھے وہ بھی آ گئے. اب اس نے سب کو بتایا کہ امام زمان اس طرح آئے تھے, امام زمان فرمایا, مگر اس نے ایک بات نہیں بتائی, وہ خدا نہیں چاہتا تھا, وہ یہ نہیں بتایا کہ امام زمان کہہ گئے تھے کہ عرفات کے میدان میں جس خیمے میں حضرت عباس کے مصائب پڑے جا رہے ہوں گے اس خیمے کے باہر تمہارا امام کھڑا رو رہا ہوگا. یہ جملہ اس نے کسی کو نہیں بتایا. اور جب نو ذوالحج کا دن آیا, عرفات کے میدان میں سب جمع ہو گئے, تو عجب شان دیکھیے کہ اس نے کسی کو بتایا نہیں ہے. بس ایک مرتبہ جب مولانا نے مجلس پڑھنی شروع کی, کیونکہ عرفات کے میدان میں مومنین مجلس بپا کرتے ہیں, جب مجلس پڑھنی شروع کی تو حضرت عباس کے مصائب پڑھنا شروع کیے. جیسے ہی عباس کے مصائب شروع ہوئے اس کا ذہن متوجہ ہوا, ایک دم یہ خیمے سے باہر آیا تو آ کے دیکھتا ہے امام زمان خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہوئے زار و قطار رو رہے ہیں. بس ایک مطلب اس نے چاہا کہ باقی حاجیوں کو بتاؤں تو مولا نے اشارہ کر دیا, خاموش. مولا نے اشارہ کیا, اس کے قدم رک گئے. کہتا ہے ایک طرف کھڑا میں عباس کی مصیبت پہ رو رہا تھا, ایک طرف کھڑے امام زمان رو رہے تھے, تو آج بتا رہا ہوں جس کی مصیبت پہ وقت کا امام رو رہا تھا آج اسی کے مسائل سے پرتا دینا ہے. کون عباس؟ وہ عباس علمدار جو کربلا میں بھی اور آج بھی آج تک ہر مظلوم کی آس ہے, کربلا کے میدان میں پیاسے بچوں کی آس عباس علمدار, بیوہ مومنوں کی آس, بیوہ عورتوں کی آس عباس علمدار, لشکر حسینی کی آس علمدار عباس علمدار. اور عزداروں یہ عباس علمدار باب الحوائج ہے, خدا نے اسے باب الحوائج بنایا ہے. ایک مرتبہ ایک ذاکر عراق پہنچا, کربلا پہنچا, اس وقت آیت اللہ خوئی زندہ تھے, آیت اللہ خوئی کی زیارت کو پہنچا اور جا کے وہ ذاکر کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا, میں نے سنا ہے کہ جو بھی حضرت عباس کے روضے میں یا حضرت عباس کے علم کے نیچے کھڑا ہو کر عباس کا واسطہ دے کر خدا سے کوئی حاجت مانگے تو فوراً قبول ہوتی ہے, کیا یہ روایت صحیح ہے؟ آیت اللہ خوئی کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح ہے. ایک مرتبہ یہ سوال کرتا ہے, آیت اللہ خوئی سے کہتا ہے خدا نے حضرت عباس کو باب الحوائج کیوں بنایا, یہ مرتبہ کیوں عطا کیا؟ بس ایک مرتبہ آیت اللہ خوئی نے امامہ اتارا, روتی ہوئی آنکھوں سے کہا خدا نے عباس کو اس لیے باب الحوائج بنایا کیونکہ عباس کی ایک ہی حاجت تھی کہ پانی خیمے تک پہنچ جائے, مصلحت الہی نہ تھی, عباس کی حاجت پوری تو نہ ہوئی مگر خدا نے قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنا دیا. عباس اب تیرا وسیلہ دے کے جو مانگے گا میں عطا کر دوں گا. عزداروں آج عباس پہ گریا کرنا ہے, وہ عباس کہ جب عباس چلے ہیں مدینے سے تو ایک مرتبہ ام البنین نے, ام البنین کو ام البنین کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے چار بیٹے عطا کیے تھے اور یہ چاروں بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. جب مدینے سے چلے ہیں نا مولا عباس تو بی بی ام البنین نے بلا کے بازو پکڑ کے کہا تھا دیکھو جب بھی حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے نا تم چاروں بھائی قربان ہو جانا, اور عباس کا بازو پکڑ کے کہا تھا عباس تیرے ہوتے ہوئے حسین کو کوئی زخم نہ لگے ورنہ میں دودھ نہ بخشوں گی. ارے عباس نے ایسے وفا نبھائی, عباس نے ایسے وفا نبھائی, قیامت تک وفا کا شہنشاہ عباس ہے. عزدار روزے عاشور آ گئی, ایک کے بعد ایک شہید ہو رہا ہے, ایک کے بعد ایک جانثار جان قربان کر رہا ہے. مولا عباس جب جب آتے ہیں نا حسین ابن علی کے پاس, آقا مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے. حسین مظلوم ہر بار یہ کہتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو, اگر علمدار کو بھیج دوں گا تو میری سپاہ کی امید ٹوٹ جائے گی. بس یہ کہہ دیتے اور مولا پلٹ آتے ہیں, بار بار جا رہے ہیں اجازت نہیں مل رہی. بس ایک مرتبہ جب سب جانثار قربان ہو گئے اور حضرت عباس پھر آئے خدمت امام میں, آقا مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے. حسین ابن علی سر کو جھکائے کھڑے اور رو رہے ہیں. ایک مرتبہ کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. عزدارو یہ جملہ سن کے عباس علمدار نے بڑی مظلومیت سے دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا اور کہا مولا وہ لشکر کہاں رہا, مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا, سب شہید ہو چکے, مولا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے. حسین ابن علی کا کتنا بڑا امتحان ہے, 32 برس کا جوان بھائی اور ایسا بھائی جو قمر بنی ہاشم ہو, جسے دنیا بنی ہاشم کا چاند کہتی ہو, وہ بھائی مرنے کی اجازت مانگے. حسین ابن علی سر کو چکا ہے، رو رہے تھے۔ بس ایک مرتبہ عباس خیمے سے باہر آئے، جیسے ہی باہر آئے دیکھا سکینہ چلی آ رہی ہے اور سکینہ کے لب خشک ہیں۔ چچا کو دیکھا تو کہا چچا پیاس بہت ستا رہی ہے، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ عزادار عباس کو سکینہ اتنی پیاری ہے کہ اگر آج بھی کوئی عباس کو سکینہ کا واسطہ دے کر کچھ حاجت مانگے تو عباس ضرور عطا کرتے ہیں۔ بہت پیاری ہے سکینہ۔ اب جو دیکھا کہ سکینہ پیاسی ہے، ایک مرتبہ سکینہ کو گود میں لیا، کہا بیٹی بہت پیاسی ہو۔ کہاں چچا پیاس برداشت نہیں ہو رہی۔ کہا سکینہ اتنا کام کرو اپنی مشک لے آؤ۔ سکینہ دوڑی بھی گئی مشک لے آئی، کہا سکینہ اس مشک کو میرے گلے میں لٹکا دو۔ سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے چچا کے گلے میں مشک لٹکا دی۔ اسی لیے آج تک حضرت عباس کے علم پہ مشک سکینہ موجود ہے۔ سکینہ نے لٹکایا تھا اس مشک کو۔ بس ایک مرتبہ سکینہ کو لے کر خدمت امام میں آئے، جیسے ہی خدمت امام میں آئے، اس سے پہلے کہ عباس کچھ کہتے، حسین مظلوم نے سکینہ کو دیکھ کے کہا، سکینہ سفارشی بن کر آئی ہو، یاد رکھو چچا چلے گئے تو بہت رو گی، بہت یاد آئیں گے چچا۔ مولا نے اس سے آگے نہیں کہا سکینہ چھوٹی ہے، مگر ستارو ہم جانتے ہیں جب جب سکینہ کو تماچے پڑے عباس یاد آئے، جب جب دعائیں چنے عباس یاد آئے، جب جب پشپ تازیانے پڑے عباس یاد آئے۔ مولا حسین کہتے ہیں سکینہ چچا بہت یاد آئیں گے۔ عباس علمدار کو اجازت دی، جاؤ میرے بھائی سقائے سکینہ بن کر جاؤ پانی لے آؤ۔ عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں ملی، عباس کو پانی لانے کی اجازت ملی، اس لیے اگر لڑنے کی اجازت مل جاتی تو کربلا کا نقشہ کچھ اور ہوتا، اور خدا کی حکمت نہیں تھی، خدا عباس کی شہادت چاہتا تھا۔ بس ایک مرتبہ کہا جاؤ جاؤ سقائے سکینہ، پانی کی کوئی سبیل کرو۔ ادھر عباس کو اجازت ملی، عباس علمدار مشک سکینہ کو لٹکائے ہوئے پہنچے ہیں دریائے فرات پر۔ اس طرح عباس نے حملہ کیا، کوئی روک نہیں سکا عباس کو۔ عباس نہر فرات میں مشک کو ڈالے ہوئے ہیں۔ عزاداروں جو تین دن کا پیاسا ہو، نہر فرات میں مشک بھر رہا ہو، چلو میں ٹھنڈا پانی ہو اور وہ یہ کہہ کے پانی پھینک دے، ارے میں پانی نہیں پی سکتا اس لیے کہ خیمے میں علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، میرا مولا پیاسا ہے، عباس تیری وفا کو ہم سب کا سلام۔ جو خود پیاسا رہ گیا مگر اس لیے پانی نہ پیا کہ میرا مولا پیاسا ہے۔ عزادارو ہم کہتے ہیں نا غازی عباس، اس لیے کہتے ہیں کہ عباس نے فرات کو فتح کر لیا تھا، آج بھی فرات کا پانی عباس کی قبر کے چاروں طرف اعلان کر رہا ہے۔ کل بھی فرات پہ عباس کا قبضہ تھا، آج بھی فرات پہ عباس کا قبضہ ہے۔ عزادار مشک سکینہ بھر کے مولا خیمے کی طرف پلٹے، جیسے ہی پلٹے ہیں لشکر عزیز میں شور ہوا، ارے یہ مشک پانی کی حسین کے خیمے تک نہ پہنچے ورنہ حسین سے لڑ نہیں سکتے۔ عزادار چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی، مقاتل میں لکھا ہے اس طرح سے تیر برسے ہیں کہ عباس علمدار کا جسم چھلنی ہو گیا تھا۔ مولا آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ایک شقی نے دانا بازو قلم کیا، مشک کو بائیں بازو پہ لٹکا لیا، ایک شقی نے بایاں بازو قلم کیا، اب عباس نے مشک کو سینے کے آگے رکھا۔ عباس گھوڑے پہ جھکے ہوئے ہیں کہ مشک میں تیر نہ لگنے پائے۔ عباس علمدار دعائیں پڑھ پڑھ کے دم کر رہے ہیں، ارے میرے مولا کی بےکسی کہ کسی طرح سے یہ مشک خیمے میں پہنچ جائے۔ عزادار تیر برس رہے ہیں، ایک مرتبہ ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا، عباس کی آنکھ میں تیر لگا۔ مولا کو ابھی بھی پرواہ نہیں ہے، پانی پہنچ جائے، اب جو تیر چلا مشک سکینہ چھڑی، پانی عباس کی ہمت ٹوٹ گئی، ارے اب خیمے میں جا کے کیا کروں گا، سکینہ سے پانی لانے کا وعدہ کیا تھا۔ عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا، اب جو رخ موڑا ہے، عزادارو آنکھ میں تیر ہو تو کیسے نکالتے ہاتھ سے، مگر عباس کے تو شانے قلم ہو چکے ہیں۔ مقاتل میں لکھا ہے عباس نے آنکھ کے تیر کو اپنے زانوں میں دبا کے کھینچنا چاہا، مگر جیسے ہی مولا نے سر جھکایا سر پہ گرز پڑا، عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے گرے،
ام البنین مدینے میں روتی تھی, ارے میرا بیٹا جب گھوڑے سے گرا تو کیسے گرا, ارے بازو سنا دے سارا کیسے لیا. آئے سدارو عباس گرے, مولا کو صدا دی, مولا چلے ہیں دوڑتے ہوئے, یہ کہتے ہوئے عباس میری کمر ٹوٹ گئی, عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. ایک مرتبہ عباس علمدار کے سرحانے پہنچے, بھائی کا سر زانو پہ رکھا, عباس نے سر ہٹا لیا, پھر مولا نے عباس کا سر زانو پہ رکھا, کہا بھیا سر کیوں ہٹا رہے ہو, کہا مولا میں یہ سوچ رہا ہوں میرا سر تو آپ کے زانو پہ ہے مگر مولا آپ کا سر کس کے زانو پہ ہوگا. عباس تیری وفا کو سلام. ایک مرتبہ کہتے مولا عباس آقا میرا لاشا خیمے میں نہیں لے جائیے گا, میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں, پانی نہ پہنچا سکا, مولا میرا لاشا خیمے میں نہیں لے جائیے گا. عزادارا میرا دل کہتا ہے عباس نے یہ شرط اس لیے لگائی ہوگی کہ مولا جانتے تھے کہ میرا آقا صبح سے لاشے اٹھا رہا ہے, ارے 32 برس کے بھائی کا لاشا کیسے اٹھائے گا, کہا مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا. اور پھر عباس کہتے ہیں, مولا کہتے ہیں عباس کوئی خواہش ہے تو بتاؤ, کوئی خواہش ہے تو بتاؤ. مولا عباس کہتے آقا جب دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا, مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے, ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے, اگر آپ کو زحمت نہ دیتا مگر مولا چاہتا یہ ہوں کہ وقت آخر میں آپ کی زیارت کروں, میری آنکھوں کا خون صاف کر دیجئے. مولا عباس کی آنکھوں کا خون صاف کیا, مولا نے بھائی کی زیارت کی, روح پرواز کر گئی. عزادارو علمدار نہ آیا, علم آ گیا. ادھر علم آ رہا تھا, سکینہ کہہ رہی تھی میرے چچا کا علم آ رہا ہے, ارے دیکھو پانی آ جائے گا, علم قریب آتا گیا. اب سکینہ نے دیکھا علم تو آیا, چچا عباس نہیں آئے, باپ کے سینے سے لپٹی, بابا چچا کہاں گئے, کہا بیٹی تیرے چچا شانے کٹا کے نہر پہ سو گئے. مولا نے وہ علم لا کے صحن خیمہ میں نصب کیا, آج بھی ہر امام بارگاہ کی چوکھٹ پہ لگا ہوا علم عباس کی علمداری کا اعلان کر رہا ہے. على لعنة الله وعلى القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بڑھ رہا تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ, تجھے عباس کے کٹے شانوں کا واسطہ, ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. پاک پروردگار اس مجلس حسین کو وسیلہ بنا دے, ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے. معبود تجھے واسطہ دیتے ہیں شہدائے کربلا کا, اسیران کربلا کا, ہم سب حاجت مند ہیں, بارالہ ہم سب کے دلوں کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے. جو جو متمنی حج و زیارات اسے حج و زیارات سے مشرف فرما, جو بے روزگار اس کا غیب سے رزق کا سبب پیدا کر دے, جو قرض دار اس کا غیب سے قرض ادا کر دے, جو لا ولد ہو اسے اولاد عطا کر دے. اور پاک پروردگار مومنان آل محمد دنیا میں جہاں کہیں ہیں ان کی حفاظت فرما, دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے, خدایا دشمنان اسلام کی سازشوں کا پردہ چاک کر دے. پاک پروردگار عباس علمدار کا واسطہ, یہ جو جو عزائے حسینی کو اٹھائے ہوئے ہیں, جو جو یہ علم و تابوت و مجالس وفا کیے ہوئے ہیں, خدایا ان سب کی جان و مال کی حفاظت فرما. پر پاک پروردگار عزائے حسینی کی حفاظت فرما. پاک پروردگار ان مظالم سے انتقام کے لیے اپنی حجت ہمارے وارث کے ظہور میں تاجیل فرما, اور جب ہمارا وارث ظہور کرے صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم اور آپ آگے آگے ہوں. خدایا اس مجلس حسین کو وسیلہ بنا دے کہ ہم اپنے وارث کے چہرے پر نور کی زیارت کر سکیں. خدایا اس مجلس حسین کو وسیلہ بنا دے, ہمیں توفیق دے دے, ہم ایسے مددگار امام بن جائیں کہ ہمارا نام امام کی دعا میں شامل ہو جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.